خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس اور سلسلہ ہمارا بحمد اللہ تعالیٰ جاری و ساری ہے۔ پچھلے حصے جتنے بھی اسباق دروس ہمارے ہوئے، اس میں اب تک ہم نے اس کتاب کی قسم اول سے باب اول باب ثانی، یعنی پہلا دوسرا باب مکمل کیا ہے، اور تیسرے باب میں بھی الحمدللہ معراج کے فضائل تک ہم سن چکے تھے۔ مزید آگے اسی فصل میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اسی باب کے اندر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے حوالے سے اب جو فصل ذکر کی ہے، اب جو بات ذکر کی ہے، اس میں خاص طور پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ دنیا میں جو فضائل ہیں وہ اپنی جگہ پر، بالخصوص بروز قیامت جو فضائل اور کمالات ہیں، ان میں سے بعض کا تذکرہ اس فصل کے اندر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرما رہے ہیں۔ تو انہی میں سے کچھ احادیث طیبہ ذکر کی ہیں، ان احادیث کے معنی ذکر کی ہیں، تو انشاءاللہ حدیثیں بھی سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کی تشریح بھی ہم سنتے جائیں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سننے کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و محبت میں اضافہ بھی ہوگا۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فصل فی ذکر تفضیلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی القیامت بخصوص الکرامہ، یعنی اب جو فصل ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قیامت میں خصوصی مرتبے کے ذکر کے حوالے سے ہے۔ حدثنا القاضی ابو علی جن قال حدثنا ابو الفضل وابو الحسين قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا السنجي قال حدثنا ابن محبوب قال حدثنا الترمذي قال حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن انس عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا خطيبهم اذا وفدوا وانا مبشرهم اذا ايسوا لواء الحمد بيدي وانا اكرم ولد آدم على ربي ولا فخرا۔ یعنی قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن، تو سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا، اور جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کی طرف سے گفتگو کرنے والا میں ہوں گا، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ میں لوگوں کا خطیب ہوں گا، ان کی طرف سے گفتگو کرنے والا ہوں گا، اِذَا وَفَدُوا جب وہ وفد کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں یا میدان محشر کے اندر حاضر ہوں گے۔ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا أَيِّسُوا، اور لوگ جب مایوس ہو جائیں گے تو میں ان کو خوشخبری دینے والا ہوں گا۔ اس کی تفصیل تو دو فصلوں کے بعد قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی خود شفاعت کے باب کے اندر بیان کریں گے۔ یعنی جب لوگ مایوس ہو جائیں گے کہ کس سے جو ہے وہ پناہ حاصل کریں، کس طریقے سے قیامت کے جو احوال ہیں اس سے نجات حاصل کریں، اور مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس لوگ جاتے رہیں گے، پھر آخر میں جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے تو اس وقت بڑی مایوسی ان کو پہنچ چکی ہوگی، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خوشخبری دیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ لواح الحمد بیدی، اس دن یعنی قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لواح الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبِّي، اور میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہوں۔ وَلَا فَخْرَ، لیکن یہ بات میں بطور فخر کے تکبر کے بیان نہیں کر رہا، بلکہ تحدثاً بنعمتٍ، اس بات کو تحدیث نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا جائے گا، آپ کے ساتھ آپ کے دونوں وزیر یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، پھر اہل بقی، پھر اہل مدینہ، پھر جو جنت المعلیٰ میں جو مدفون ہوں گے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے، پھر میدان محشر کے اندر سب لوگ حاضر ہوں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو اٹھائے گا۔ حمد کا جھنڈا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں کہ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ ایک تو اس کا حقیقی معنی مراد ہے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا جس کے نیچے سب جمع ہوں گے، جیسا کہ آگے حدیث پاک میں آ رہی ہے حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام کے علاوہ تمام لوگ میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو واقعی جھنڈا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوگا، اور اس کو حمد کا جھنڈا یعنی لواء الحمد کہنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ اس دن تعریف کر رہے ہوں گے تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کے جھنڈے کو لواء الحمد کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ بعض علماء نے بلکہ اکثر علماء نے یہ بیان کیا کہ حقیقتاً جھنڈا ہوگا، اور یہ اس لیے ہوگا کہ جھنڈا جس کے پاس ہوتا ہے لوگ اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی جب جھنڈا کسی کے پاس ہو، کوئی لشکر جا رہا ہو، کوئی قافلہ جا رہا ہو، تو اگر سب کو مجتمع رکھنا ہے، کسی کی طرف لے کر آنا ہے، تو اس کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا جاتا ہے، لشکر کے سالار کے پاس جھنڈا ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور ان کو اس کے پاس پہنچنے میں آسانی رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اس دن جھنڈا ہوگا تو تمام لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ رجوع کریں گے۔ اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد، لواء الحمد سے مراد حقیقی طور پہ جھنڈا نہیں، بلکہ یہاں پر مجازی معنی مراد ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی اس دن شہرت ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر کوئی تعریف بیان کرے گا، ہر کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیاں بیان کرے گا۔ اس بنیاد پر یہ کہا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، یعنی آپ لوگوں کی تعریف کے مرجع ہوں گے اور لوگ آپ کی طرف رجوع کر رہے ہوں گے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہاں پر حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہے کہ جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو، جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ کل بروز قیامت ہر قوم کے سردار کے پاس جھنڈا ہوگا، ہر قوم کے سردار کے پاس جھنڈا ہوگا اور لوگ اسی کے پاس جمع ہوں گے، چاہے وہ برا ہو چاہے وہ اچھا ہو، ہر ایک اس کے تحت جمع ہوگا اور پھر اسی کے ساتھ اس کا معاملہ کیا جائے گا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس دن ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو آئمہ ہوں گے، مقتدا ہوں گے، پیشوا ہوں گے، چاہے وہ آئمہ ہدایت ہو چاہے آئمہ دلالت ہو، یعنی ہدایت والے آئمہ ہو یا گمراہی والے امام ہو، ہر ایک اپنے اپنے امام کے پیچھے ہو جائے گا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت، یعنی یہیں پر شفا شریف کی شرح میں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت نیک لوگوں کے ہاتھوں میں جھنڈا ہوگا، یعنی جو پیشوا ہیں مقتدا ہیں ان کے ہاتھوں میں جھنڈا ہوگا، اور اس کے تحت آپ نے یہ لکھا کہ شیوخ کے ہاتھ میں بھی جھنڈا ہوگا جس کے تحت ان کے تلامذہ اور ان کے مریدین جمع ہوں گے۔ تو اس سے بیعت کا ثبوت بھی ہوا کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ایسے مریدین کو اور جو تلامذہ ہوں گے، شاگرد ہوں گے، ان کو اپنے نیک اساتذہ اور نیک جو مرشد ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی رکھے گا۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہاں پر اس کا حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہے کہ باقاعدہ جھنڈا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا کہ جس کے تحت تمام کے تمام لوگ جمع ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پر تعریف بیان کی جائے گی۔ آگے مزید اسی حدیث پاک کو دوسرے الفاظ میں قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وفی روایت ابن زہر عن الربیع بن انس فی لفظ هذا الحدیث انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا ايسوا لواء الكرم بيدي وانا اكرم ولد ادم على ربي ولا فخرا ويطوف علي الف خادم كانهم لؤلؤ مكنون۔ یعنی ابن زہر کی جو ربی بن انس سے روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے اٹھنے والا لوگوں میں میں ہوں گا جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور جب میدان محشر میں لوگ حاضر ہوں گے تو ان کا سربراہ، ان کا رہنما میں ہوں گا، اور جب لوگ خاموش ہوں گے یا ان کو خاموش کروا دیا جائے گا تو اس وقت ان کی طرف سے گفتگو کرنے والا میں ہوں گا، ان کا خطیب میں ہوں گا، اور جب لوگوں کو روک لیا جائے گا، حساب بھی شروع نہیں ہوگا، لوگ رکے ہوئے ہوں گے، وَأَنَا شَفِيعُهُمْ میں ان تمام کی شفاعت کرنے والا ہوں گا، وَأَنَا شَفِيعُهُمْ۔ بعض روایتوں کے اندر الفاظ ہیں وَأَنَا صَاحِبُ شَفَاعَتِهِمْ میں تمام کی شفاعت کا صاحب ہوں۔ اس کا ایک معنی صاحب الشفاعت کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد شفاعت کبریٰ ہے، جس کا تذکرہ اگلی فصلوں میں آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اسی وقت شفاعت کا سلسلہ یہ شروع ہوگا، اس سے پہلے شفاعت کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا، حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوگا، جیسا کہ مشہور حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ تو صاحب شفاعت کا معنی بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کبریٰ کا دروازہ نہیں کھولیں گے اس وقت تک حساب کتاب اور کوئی شفاعت کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے تو اب شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اور ایک خوبصورت معنی امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے المعتقد کے حاشیے کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ میرے نزدیک احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر اس کا یہ معنی بنتا ہے کہ قیامت کے دن صرف دو ہستیاں ہوں گی کہ جو مستقلاً اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گی، یعنی خود براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شفاعت کریں گی، صرف دو ہستیاں ہوں گی، ایک قرآن مجید فرقان حمید اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کہ ان کی شفاعت یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگی، جس جس کی شفاعت کرتے جائیں گے اس کی شفاعت ہوتی جائے گی، باقی اس کے علاوہ علماء، شہداء، اولیاء، انبیاء جتنے بھی ہیں ان کی شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے اور یہ بارگاہ رسالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے جائیں گے کہ ہم اس کی سفارش کرنا چاہتے ہیں، اس کی شفاعت کرنا چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میں فرماتے جائیں گے اس کی وہ شفاعت کرتے چلے جائیں گے۔ یہ صاحب شفاعت کا مطلب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں کی شفاعت کے صاحب ہیں، مالک ہیں، کہ جس کی شفاعت کی آپ اجازت دیں گے اس کی شفاعت انبیاء، اولیاء، علماء، شہداء یہ کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. مزید فرمایا اسی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لباء الکرم بیدی، اس دن جو کرم کا، تکریم کا، تعظیم کا جھنڈا جو ہوگا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا. اس کا مطلب لباء الحمد ہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد ہوگی تو یہ ایک طرح سے آپ کی کیا ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے. اور فرمایا کہ وَيَتُوفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمٍ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اس دن میرے ارد گرد 1000 ایسے جنتی خادم ہوں گے گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہیں. چھپے ہوئے موتی ہیں، یعنی اہل جنت کے خادموں میں سے سب سے بہترین 1000 خادم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد اس وقت گھوم رہے ہوں گے. لؤلؤ مکنون کا مطلب چھپے ہوئے موتی، یعنی ایسے موتی کہ جس کو کسی نے چھوا نہ ہو. چھونے سے کوئی چیز میلی ہو جاتی ہے، بنا چھوئے جو چیز ہوتی ہے اس میں کسی طرح کا کوئی داغ دھبا نہیں ہوا کرتا. تو وہ خادم ایسے ہوں گے گویا کہ کبھی کسی نے ان کو دیکھا ہی نہیں، کبھی کسی نے ان کو چھوا نہیں. وہ خاص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہوں گے. تو کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ ایسے ہوں گے جیسا کہ چھپے ہوئے موتی ہیں، سچے موتی ہیں. اگلی حدیث پاک ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأُقْسَ حُلَّةً مِّن حُلَلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَقُومُ عَنْ جَمِينِ الْعَرْشِ لَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ الْخَلَائِقِ يَقُومُ ذَلِكَ الْمَقَامَ غَيْرِ. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن مجھے جنت کے حلوں میں سے، جنت کے لباسوں میں سے ایک لباس پہنایا جائے گا. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں عرش کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا اور مخلوق میں سے کوئی بھی اس مقام پر میرے علاوہ کھڑا نہیں ہوگا. یعنی تعظیم و تکریم کے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کرے گا، اور یہ وہ ایسا مقام ہوگا، ایسی جگہ ہوگی کہ جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہوگا، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انفرادیت یہ سب کے سامنے واضح ہو جائے. ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش کے اوپر بٹھائے گا. اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سب سے بڑی چیز یہ عرش ہے، سب سے اونچی چیز، سب سے بڑی چیز عرش ہے. تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا مقام اور مرتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی بڑی کرسی ہوا کرتی ہے. بعض اقوال کے مطابق عرش و کرسی ایک ہی شے ہیں، عرش و کرسی ایک ہی شے ہیں، بعض کے مطابق جو ہے وہ الگ الگ ہیں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اونچی جگہ پر، سب سے اونچے منصب پر بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی مخلوق میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے. جس کا مقام بڑا ہے تو اس کے لیے کرسی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. تین کرسیاں رکھی ہیں، درمیان میں بڑی کرسی ہے تو بڑی کرسی پہ اس کو بٹھایا جائے گا کہ جو تینوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوتا ہے. پھر اگر اس سے بڑا کوئی ہے تو اس کے لیے اس سے بڑی کرسی رکھی جائے گی. تو عرش یہ سب سے بڑی کرسی ہے، سب سے بڑا منصب ہے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بٹھائے گا، جیسا کہ اعلی حضرت امام اہل سنت یہ ارشاد فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق یعنی اللہ تبارک و تعالی کا عرش، یہ مسند رفعت بلندی کی جگہ، مسند معنی بیٹھنے کی جگہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھنے کی بلندی کی جو جگہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کے، جب وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا جائے گا تو پھر ہم وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو دیکھیں گے کہ ایسا مقام، ایسی جگہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی دوسرے کو وہاں پر نہیں بٹھایا گیا. آگے مزید فرماتے ہیں وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا سيد ولدی آدم یوم القیامہ وبیدی لباہ الحمد ولا فخرا وما نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لبائی وانا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخرا. یعنی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اولاد آدم کا قیامت کے دن سردار ہوں. قیامت کے دن، ابھی قیامت کی تخصیص کیوں کی ہے اگلی لائنوں کے اندر خود بیان کر رہے ہیں کہ خاص طور پر قیامت کا تذکرہ کیوں ہے، حالانکہ آپ اولاد آدم کے مطلقاً سردار ہیں، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو. فرمایا میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے. یعنی یہ بات میں تکبر کے طور پر، فخر کے طور پر بیان نہیں کر رہا، تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کی نعمت کو بیان کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں. اور کوئی نبی نہیں ہوگا اس دن، حضرت آدم ہو یا حضرت آدم سے بڑھ کر انبیاء ہو. فمن سواہو کا معنی ان سے بڑھ کر انبیاء، جیسے اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے الا تحت لوائی جو بھی ہوں گے سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور میں ہی ہوں گا جس پر زمین یعنی قبر سب سے پہلے کھلے گی اور اس کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا سید ولد آدم یوم القیامہ واول من ینشق عنہ القبر واول شافع واول مشفع. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور میں ہی ہوں کہ جس پر قبر سب سے پہلے کھلے گی، اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں، اور سب سے پہلے شفاعت میری ہی قبول کی جائے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ شفاعت میں کروں اور پھر میرے بعد کوئی دوسرا شفاعت کرنے آئے تو پہلے اس کی شفاعت قبول ہو جائے بعد میں میری ہو. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ایک شخص شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے تو بعض اوقات دوسرے کی پہلے ہو جاتی ہے، پہلے کی رہ جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت بھی سب سے پہلے فرمائیں گے اور آپ ہی کی شفاعت کو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے قبول فرمائے گا. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر وانا اول من يحرك حلق الجنہ فيفتح لي فيدخلها معي فقراء المؤمنين ولا فخر وانا اكرم الاولين والاخرين ولا فخر. یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حمد کے جھنڈے کو اٹھانے والا ہوں گا قیامت کے دن، اور یہ بات بطور فخر بیان نہیں کر رہا، اور میں ہی سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی، اور یہ بطور فخر بیان نہیں کر رہا، اور میں ہی سب سے پہلے جنت کی زنجیروں کو، جنت کی کنڈیاں ہیں اس کو میں ہی کھٹکھٹاؤں گا، دروازے کو میں ہی کھٹکھٹاؤں گا، تو میرے لیے کھول دیا جائے گا، میں اس میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ مومنوں کے غربا فقرا اس کے اندر داخل ہوں گے. اور میں یہ بات بطور فخر بیان نہیں کر رہا، اور میں ہی اولین آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، یہ بات بطور فخر بیان نہیں کر رہا. فقراء مومنین، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. تو اس میں علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جنت میں داخلہ ہوگا وہ ایک مرتبہ نہیں ہوگا، کئی مرتبہ ہوگا، اب بار بار جنت میں داخل ہوں گے. تو پہلی دفعہ تنہے تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے اور وہاں آپ کا استقبال خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے وہاں مشرف ہوں گے، سجدہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، پھر میدان محشر میں آتے رہیں گے اور اپنے امتیوں کو بار بار جنت کے اندر لے جاتے رہیں گے. تو یہ مختلف روایتیں جو آتی ہیں کہ بیوہ خاتون جو ہے وہ آگے آگے جا رہی ہوگی، یا بعض اور روایتوں کے اندر کہ وہ آگے جا رہے ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے بعد میں، پہلی دفعہ میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنہے تنہا یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، آپ ہی جنت کو شرف بخشیں گے، آپ ہی کے قدموں سے جنت اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ یہ بیان کیا ہے علامہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی، سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی نے البریز کے اندر، کہ جنت مشتاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کے قدم رکھتے ہی جنت بڑھ جائے گی، اس کی وسعت اور زیادہ ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، انشاءاللہ آگے بھی اس کو بیان کریں گے۔ تو فقراء مومنین ان کی یہ سعادت ہوگی کہ یہ جنت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اس سے جو غربا ہیں، فقراء ہیں، ان کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق 500 سال پہلے یہ عمرہ سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب اگر دنیا کے اندر کوئی انتہا درجے کا غریب ہے، کھانے پینے تک کا محتاج ہے، تو جنت کی جو نعمتیں ہیں اس میں نہ فنا ہے نہ کسی طرح کا کوئی خوف ہے، اور دنیا کی نعمتوں کی وہ مثل نہیں ہے، اس کی اپنی نعمتیں ہیں۔ تو اگر بندہ دنیا میں 50 سال 100 سال جیا بھی اور ہر طرح کی تکلیف اس نے برداشت کی اور عمرہ اس کے سامنے عیش کے اندر رہ رہے ہیں، اچھا کھا پی رہے ہیں، لیکن یہ 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو گئے، 100 سال انہوں نے آزمائش میں گزارے، تو یہ تو سوچیں کہ 400 سال پہلے جا کے یہ جنت کے اندر عیش کر رہے ہوں گے۔ یعنی اگر اسی بات کو دیکھا جائے تو کتنا بڑا بدلہ تو ویسے ہی ان کو پہلے سے دے دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس لیے جو فقراء ہیں ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کے لیے کیسے کیسے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ فیدخلھا معی فقراء المؤمنین، کہ میرے ساتھ مومنوں کے فقراء جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یہی سب سے بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل نصیب فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ النَّاسِ تَبَعًا، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں میں لوگوں کی شفاعت کرنے والا ہوں گا سب سے پہلے، اور میں لوگوں میں سب سے زیادہ پیروکار والا ہوں گا، یعنی سب سے زیادہ میرے ہی ماننے والے ہوں گے، سب سے زیادہ میرے ہی امتی ہوں گے۔ جنت میں شفاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مختلف طرح سے ہوگی، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آتی ہے۔ اس میں ایک شفاعت کا درجہ یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ امتی کے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوئے، جن کا جنت میں داخلہ ہو گیا، تو اب جنت میں ان کے مرتبوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑھائیں گے، آپ کی شفاعت کے صدقے میں، آپ کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے درجات کو مزید بلند کر دے گا۔ یہ ہے یشفع فی الجنہ کا ایک معنی۔ مزید فرماتے ہیں وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید الناس یوم القیامہ وتدرون لما ذلك يجمع الله الاولين والاخرين وذكر حديث الشفاعه، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں لوگوں کا سردار ہوں گا، اور تمہیں معلوم ہے کیوں ہوگا؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اولین آخرین کو جمع کرے گا، پھر اس کے بعد حدیث شفاعت کو ذکر کیا کہ جس میں تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جائیں گے، اور آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تو پھر آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی تعریف و توصیف ہر ایک بیان کرے گا، اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اور اس مقام پر آپ سید الناس بلا منازعت، بغیر کسی دعوے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید الناس اس وقت کہلائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَمَعُ أَنْ أَكُونَ أَعْظَمَ الْأَنْبِيَاءِ أَجْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ مجھے یہ امید ہے کہ میں قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے زیادہ اجر والا ہوں گا، سب سے زیادہ اجر والا ہوں گا۔ اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ جو مشقتیں، جو آزمائشیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برداشت کی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، جیسی پریشانیاں آئی ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہیں، وہ کسی اور پر نہیں آئی، تو اس وجہ سے جو تبلیغ آپ نے کی ہے اس میں جو مشقتیں آپ کو آئی ہیں، اس وجہ سے سب سے بڑا مقام اور مرتبہ اور اجر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا. اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ آپ کے پیروکار، آپ کے ماننے والے یہ سب سے زیادہ ہوں گے اور سب کا اجر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ملے گا، تو اس وجہ سے سب سے زیادہ اجر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن دیا جائے گا. مزید فرماتے ہیں وفی حدیث آخر اما تردون ان یکون ابراہیم و عیسیٰ فیکم یوم القیامہ، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ابراہیم اور عیسیٰ یہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ہوں گے؟ ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن تمہارے درمیان میں ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ ثم قال، پھر فرمایا انہما فی امتی یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن میری امت کے اندر ہوں گے، یعنی باقاعدہ امت کے اندر یہ شامل ہوں گے. ویسے تو سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہی حضور کے امتی ہیں. اس بات کو امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مستقل رسالے کے اندر بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی الانبیاء ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ واضح ہو جائے گا بالکل. اس لیے خاص طور پر اس کو بیان کیا، کس طرح سے بیان کیا کہ اما ابراہیم فیقول انت دعوتی و ذریتی فجعلنی من امتی کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ آپ میری دعا ہیں، آپ میری دعا ہیں اور میری اولاد میں سے ہیں، لہذا آپ مجھے اپنی امت کے اندر شامل کر لیجئے. دعا کیسے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، کہ آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج، اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور ذریت تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اس لیے آپ کو اپنی ذریت یعنی اپنی اولاد کہا اور عرض کی کہ مجھے آپ اپنی امت کے اندر شامل فرما لیجئے. وَأَمَّا عِيسَى، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، فَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ بَنُو أَلَاتٍ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کہ خاص طور پر ان کا تذکرہ کیوں کیا، تو فرماتے ہیں ویسے تو تمام کے تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں، بنو اللاتن یعنی ان کے والد ایک ہیں، وہ امہاتہم شتا، اور ان کی والدائیں جدا ہیں، والدائیں جدا. اس سے مراد یہ ہے کہ تمام انبیاء کی جو اصل ہے، دعوت کی جو اصل ہے وہ ایک ہے، یعنی توحید. اصول کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایک ہیں، وہ امہاتہم شتا، والدہ الگ ہیں. اس سے مراد فروع یعنی جو دعوت کا طریقہ کار ہے، احکام شریعت ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن عقائد کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے سب کے سب ایک ہی ہیں کہ معبود برحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. توحید پر تمام کے تمام انبیاء کرام ایک ہی ہیں. اسی کے بارے میں فرمایا کہ بنو اللات، یہ تمام کے تمام انبیاء ان کے والد ایک ہی ہیں. وَإِنَّ عِيسَى لیس بینی وبینہ نبی وانا اول الناس به، عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے کہ وہ کیوں میری امت میں داخل ہوں گے، تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے قریب میں ہوں، تو اس لیے خاص طور پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا. اور علماء نے یہ بات بھی بیان کی کہ چونکہ عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن کر تشریف بھی لائیں گے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس میں آپ کی تدفین بھی ہوگی، مدفون بھی ہوں گے، تو اس لیے خاص طور پر ان کا تذکرہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی میری امت میں شامل ہوں گے. اب قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی تفصیل بیان کر رہے ہیں، دو باتیں انہوں نے یہاں بیان کی ہیں. نمبر ایک تو سید کا معنی بیان کیا ہے کہ سید کہتے کس کو، یہ جو جگہ جگہ آیا انا سید ولدی آدم یا انا سید الناسی،
میں لوگوں کا سردار ہوں گا، اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سید کا ایک تو معنی یہ بیان کیا کہ السید هو الذی یلجا الناس الیہ فی حوائجہم، کہ سید اس ذات کو کہتے ہیں کہ لوگ اپنی حاجتوں میں جس کی طرف رجوع کریں، اپنی حاجتوں میں جس کی طرف رجوع کریں، ایسی ذات کو سید کہا جاتا ہے۔ دوسرا، قیامت کے حوالے سے تذکرہ جو کیا ہے اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھی لوگوں کے سردار ہیں، دنیا میں بھی لوگوں کے سردار ہیں، لیکن قیامت کے دن آپ منفرد انداز میں لوگوں کے سامنے سردار ہوں گے اور آپ کی انفرادیت ہوگی، آپ کی انفرادیت ہوگی، کوئی دوسرا وہاں پر سیادت کا دعویٰ کرنے والا ہوگا ہی نہیں، سرداری کا دعویٰ کرنے والا ہوگا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واحد ہوں گے کہ جن کی سرداری لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہوگی۔ اس کو پھر مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے، بادشاہی کس کی ہے؟ پھر خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد کے لیے جو سب پر غالب ہے، اللہ واحد و قہار کے لیے ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی جس طرح آخرت میں ویسے ہی دنیا میں، لیکن دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بادشاہی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی بادشاہ ہیں، ہم بھی بادشاہ ہیں، اگرچہ کہ مجازی طور پہ بادشاہ ہوتے ہیں لیکن دعویٰ کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسا دعویٰ کرنے والا بھی کوئی موجود نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی لوگوں کے سامنے ہوگی۔ تو اسی طرح قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو سیادت کے دعوے کرنے والے موجود ہیں، سرداری کے دعوے کرنے والے موجود ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سردار نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے خاص طور پر یہاں پر قیامت کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھی لوگوں کے سردار ہیں۔ قوله انا سید الناس یوم القیامۃ هو سیدہم فی الدنیا و یوم القیامۃ ولكن اشار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لانفرادہ فیہ بالسودۃ والشفاعۃ دون غیرہ اذ لجأ الناس الیہ فی ذلک فلم یجدوا سواہ، لوگ جائیں گے اپنی حاجتوں کے لیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں پائیں گے۔ والسید هو الذی یلجأ الناس الیہ فی حوائجہم فکان حینئذ سیدا منفردا من بین البشر لم یزاحمہ احد من ذلک ولا ادعاہ کما قال تعالی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار والملک له تعالی فی الدنیا والآخرة لیکن فی الآخرة انقطعت دعوى المدعین لذلك فی الدنیا وکذالک لجأ الى محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمیع الناس فی الشفاعة فکان سیدهم فی الاخرى دون دعوى۔ یہاں تک بیان کی ہیں سید ہونے کے حوالے سے۔ مزید دو باتیں اور بیان کرتے ہیں قاضی اعظم کی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک بات یہ بیان کرتے ہیں وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتی باب الجنت یوم القیامت فاستفتح فیقول الخازن من انت فاقول محمد فیقول بکا امرت اللہ افتح لأحد قبلک۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازے پر آؤں گا قیامت کے دن اور دروازہ کھلواؤں گا تو حاضرین جنت کہیں گے کہ آپ کون ہیں، تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ خادم جنت یعنی رضوان جنت، وہ کہیں گے کہ آپ ہی ہیں کہ جس کے لیے مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ باقی اس میں اس حدیث پاک میں بڑے لطائف ہیں، بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو بالخصوص علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت بیان کی ہیں کہ جنت کا دروازہ اس میں آر پار نظر آتا ہے، اندر سے باہر، باہر سے اندر نظر آتا ہے، تو خاضی نے جنت کو، رضوان جنت کو تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر آ رہے تھے، تو کیوں بالخصوص انہوں نے پوچھا، حالانکہ جانتے ہیں رضوان جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پوچھنے کا مقصد یہ، اس کو کئی مرتبہ بیان کیا، لیکن ظاہر ہے کہ لب پر جب آ جاتا ہے نام جناب تو منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. ہاں تو یہ اہل محبت کی باتیں ہوتی ہیں کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کو لیتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، تو ان کے منہ کے اندر شہد نایاب گھل جاتا ہے، یعنی لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ جنت کے دروازے سے باہر سے نظر آ رہے ہیں، لیکن نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور سے سنے مزہ الگ ہے، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنے مزہ الگ ہے. تو اس لیے رضوان جنت یہ بیان کر رہے ہیں علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی، آج کے نہیں بہت پرانے بزرگ ہیں، 11ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں. تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس لیے پوچھا تاکہ نام سے تلذذ حاصل کریں، استلذاذن لذت حاصل کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ نام لیں تو ہمیں مزہ آئے گا، ورنہ برحال آگے پیچھے سب نظر آ رہا تھا، اس کے باوجود پوچھا ہے. آگے فرماتے ہیں، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حوضي مسيرة الشهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك كيزانه كنجوم السماء من شرب منه لم يظمأ أبدا. يعني حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ابن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کی جو مسافت ہے، جو فاصلہ ہے، وہ ایک مہینے کے برابر ہے، یعنی ایک مہینے تک کوئی چلتا رہے تو اتنی بڑی اس کی مسافت ہے. اور فرمایا کہ اس کے جو کنارے ہیں، اس کے زاویے چاروں طرف سے برابر ہیں، یعنی لمبائی چوڑائی میں یہ برابر ہیں، جیسی لمبائی ہے ویسی ہی اس کی چوڑائی ہے، چاروں کونے اس کے برابر برابر ہیں. اور اس کا پانی یہ چاندی سے زیادہ سفید ہے، چاندی سفید ہوا کرتی ہے، چاندی سے زیادہ سفید ہے، اور بعض کے اندر لبن کے الفاظ ہیں، دودھ سے زیادہ سفید ہے. وریحہ اطیب من المسک، اور اس کی جو خوشبو ہے وہ مشک یا کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے. اس سے ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ مشک جو ہے یہ خوشبوؤں میں سب سے بہترین خوشبو ہے، جب ہی خاص طور پر یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے، مسک یہ ویسے مشک کو بھی بولتے ہیں، کستوری کو بھی بولتے ہیں. اس کے جو برتن ہیں، گلاس ہیں، وہاں جو کٹورے رکھے ہوں گے، فرمایا وہ آسمان کے ستاروں کے کی طرح ہیں. کی طرح ہیں کا مطلب یہ کہ جیسے وہ چمکتے ہیں ویسے وہ برتن چمک رہے ہوں گے. یا کا نجومی سمائی کا مطلب ہے کہ اتنے ستاروں کے برابر ہیں، اور بعض روایتوں کے اندر ان ستاروں سے زیادہ ہوں گے، اتنے سارے برتن اس پہ رکھے ہوں گے. من شریب منہ لم یظما ابدا، جو اس میں سے ایک مرتبہ پیے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. اب اس میں مختلف اقوال ہیں، بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ حساب و کتاب سے پہلے اس سے پئیں گے، اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ حساب سے فارغ ہو کر اس سے پئیں گے، بعض کا یہ کہنا ہے کہ میزان سے پہلے، پل صراط سے پہلے یہ حوض ہوگا، بعض کا کہنا ہے کہ بعد میں ہوگا. بہرحال اپنی امت کو اس میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پلائیں گے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے بعض بزرگوں کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس پر چاروں خلفائے راشدین کھڑے ہوں گے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، چاروں پلا رہے ہوں گے. اور ان میں سے کوئی بھی اس شخص کو نہیں پلائے گا کہ جو دوسرے سے بغض رکھتا ہوگا، یعنی ان میں سے کسی سے بھی بغض رکھتا ہوگا چاروں میں سے کسی ایک سے، تو اس کو وہ پانی نہیں پلائیں گے اس میں سے. تو چاروں سے محبت ہونا یہ ضروری ہے. تو جو ایک مرتبہ پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. تو جنت میں کیا کریں گے، وہاں تو چار چار نہریں ہوں گی، دودھ کی بھی ہوگی، شہد کی بھی ہوگی، شراب طہور کی بھی ہوگی، میٹھے میٹھے پانی کی بھی ہوگی. تو پھر تو وہاں پر اس کو فقط لذت کے لیے پیا جائے گا. جنت کے اندر بھوک پیاس بندوں کو نہیں لگے گی، خواہش ہوگی، جس چیز کی خواہش ہوگی بغیر تکلیف کے بندہ اس کو کھائے گا پیے گا. وعن ابی ذر نحوہ، اسی کی مثل حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور فرمایا وقال طولہ ما بین عمان الى ایلا یسخب فیہ میزابانی من الجنہ، کہ بعض روایتوں کے اندر، اسی روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اس کا جو طول ہے، اس کی جو لمبائی ہے، یہ عمان سے ایلا کے مقام تک ہے، اس کو عمان، عمان اور عمان پڑھا گیا ہے، مختلف علاقے ہیں، تین علاقے ہیں، صحیح ہے کہ یہ عمان ہے کہ جو یمن کے قریب ایک بستی ہے، اس کو یہ عمان کہا گیا ہے، تو وہاں سے لے کر ایلا، یہ بھی شام کی ایک بستی ہے، ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ بیان کیا کہ اتنا بڑا یہ حوض ہوگا، اس میں جنت سے دو پر نالے گر رہے ہوں گے، جنت سے پانی اس کے اندر گر رہا ہوگا، اور حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی کی مثل مروی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں وعن صوبان مثلہ وقال احدہما من ذہب والآخر من ورق ورق، کہ یہ جو جنت سے گر رہے ہوں گے پرنالے، ان میں سے ایک سونے کا ہوگا اور ایک چاندی کا بنا ہوا ہوگا. وفی روایتی حارثہ بن وہب کما بین المدینۃ وصنعاء، یعنی جو حضرت حارثہ بن وہب کی روایت ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اس کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ مدینہ سے صنعاء، یعنی یمن کا ایک شہر ہے، اس کے درمیان کا فاصلہ ہوگا. وقال انس ایلۃ وصنعاء، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایلا اور صنعاء کے درمیان کا فاصلہ ہے. وقال ابن عمر کما بین الکوفۃ والحجر الاسود، کہ حجر اسود اور کوفہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اتنا بڑا یہ حوض ہوگا. ان تمام روایتوں کا حاصل علماء نے یہ بیان کیا کہ یہاں پر کوئی مخصوص مقدار بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بہت طویل ہوگا، بہت لمبا ہوگا، بہت بڑا وہ حوض ہوگا. یعنی یہ خوبی بیان کی گئی ہے کہ اس حوض کی لمبائی چوڑائی بہت بڑی ہوگی، خاص مقام کسی کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یہ فقط ایک مثال بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ اتنا بڑا ہوگا کہ آپ اس علاقے تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، آگے قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ حدیث حوض جو ہے، حوض کوثر کے حوالے سے جو حدیث ہے، یہ کتنے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے. تو حوض کوثر یہ اہل سنت کے عقائد میں سے ہے، ضروریات اہل سنت میں سے ہے، اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. جو اس کا انکار کرتا ہے وہ گمراہ ہوگا، وہ گمراہ قرار پائے گا جو حوض کوثر کا انکار کرے. اور دوسری بات یہ کہ حوض کوثر کے حوالے سے ہمارے یہاں دنیا میں، یعنی خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر بڑی غفلت ہے حوض کوثر میں کی دعا کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حوض کوثر سے جام نصیب کرے، حوض کوثر سے پینا نصیب کرے، اس حوالے سے بہت غفلت برتی جاتی ہے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے البدور السافرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ جب آپ سے کسی نے حوض کوثر کے بارے میں سوال کیا، یعنی اس کو شک و شبہ ہوگا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ مجھے حیرت ہے کہ تم لوگ سوال کرتے ہو، حالانکہ میں نے مدینے کی بوڑھی عورتوں کو یہ کہتے ہوئے چھوڑا ہے، یعنی جب میں مدینے سے آیا ہوں تو وہ یہ دعا کرتی تھیں کہ یا اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر اتار، یعنی وہاں پر جانا ہمیں نصیب کر، وہاں سے پینا ہمیں نصیب کر. تو یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حوض کوثر سے جام نصیب کرے، کہ اہل ایمان کو اس دن، یعنی قیامت کے دن، نیکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، جن کے اوپر کرم ہوگا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض سے نصیب فرمائے گا. اور جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حوض کوثر ہوگا جو بے مثل ہے، اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی قیامت کے دن حوض عطا کیے جائیں گے، اور یہ حوض کوثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر دیا گیا ہے، دے دیا گیا ہے، جس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا. دیکھیں یہ آخری عبارت ہے، فرماتے ہیں وروا حدیث الحوض ایضا انس وجابر بن سمرہ وابن عمر وعقبہ بن عامر وحارثہ بن وہب الخزاعی والمستورد والمستورد وابو برزة الاسلمی وحذیفۃ بن الیمانی وابو امامۃ وزید بن ارقم وابن مسعود وعبد اللہ بن زید وسہل بن سعد وسوید بن جبلۃ وابو بکر وعمر بن الخطاب وابن بریدۃ وابو سعید الخدری وعبد اللہ سنابحی وابو ہریرۃ والبراء والجندب وعائشہ و اسماء بنت ابی بکر و ابو بکر و خولۃ بنت قیس وغیرہم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یعنی حدیث حوض ان تمام صحابہ کرام علی مردوان سے مروی ہے, اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام علی مردوان ہیں جن سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے حوض کوثر کے حوالے سے. رب تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے, آپ کے حوض کوثر سے, حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے, اور قسمت کھلے تو حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارک سے لگا ہوا پانی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا.